یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا باریک بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے، جس سے پورے اعضاء مکمل طور پہ جھلک رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ڈریس جس میں سارے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں اور انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں، اس میں طواف یا عمرہ کرنا وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. ہاں اگر آپ سفید پہننا چاہیں تو ایسا پہنے کہ جس سے پھر جسم یا بال نظر نہ آئے. انسم اراتا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس رنگ کی ایک قسم اور زعفران اس میں بھی رنگا جاتا ہے، اس میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کیونکہ اس میں پھر خوشبو بھی ہوتی زعفران کی، جب زعفران میں کوئی چیز رنگی جاتی جیسے آپ سٹارچ لگاتے ہیں تو اس میں خوشبو بھی آتی. احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، فرض نہیں مسنون ہے. عن زید بن ثابت عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلاله واغتسل رواہ الترمذی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، جسم پر، اور یہ کب؟ باندھنے سے پہلے. مثلا خوشبودار صابن سے آپ نہا لیں، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے. یا نہا کر جسم پر کوئی خوشبو مل لیں جیسے پاؤڈر وغیرہ ہے، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے، بعد میں نہیں. یہ خاص طور پر ذہن میں رہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم رواہ مسلم. احرم یحرم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ کہ احرام باندھنے کے بعد پھر کیا ہے، وہ خوشبو اگر جسم سے آ بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کپڑوں کو خوشبو میں رنگنے سے منع کیا ہے. فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ ثم دعا بناقته فاشعرها فی صفحۃ سنامها الایمن وسلت الدم وقلدها نعلین ثم رکب راحلته فلما استوت به علی البیداء اہل بالحج رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، اس کی کوہان کی داہنی جانب ایک زخم لگایا. یہ کیوں لگایا تھا بھلا؟ نشان، ہدی کا نشان ہے. خون صاف کیا اور اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا. اس کو قلادہ بولتے ہیں، یہ رواج کے مطابق ہے، یعنی نشانی تھی. قلادہ جوتیوں کے ہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جانور کے گلے میں ڈالتے تھے جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جس اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے یہ احرام کی حالت میں ہے، اور یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، اور پھر کوئی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا. پٹا، اسی کو پٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا جی، جو لفظ تقلید ہے وہ بھی اسی سے ہے، کہ گلے میں پٹا ڈالنا، یعنی کسی کا بھی. اس کی کوہان کی داہنی طرف ایک زخم لگایا، خون صاف کیا اور اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا. پھر اپنی سواری والی اونٹنی پہ سوار ہوئے. جب اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی تو حج کے لیے تلبیہ پکارا، ٹھیک ہے، زور سے، اونچی آواز سے. کیسے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. احرام باندھنے کے لیے دو نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. وہ نفل کس لیے ہوتے ہیں عموماً؟ جیسے وضو کیا ہے، وضو کے نفل ہو سکتے ہیں، یا ویسے آپ حاجت کے نفل پڑھ لیں وہ اور بات ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کر کے وہ نفل کی پابندی کرنا وہ ضروری نہیں. احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرۃ جميعا یقول لبیک عمرۃ وحجا، رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا. آپ فرماتے تھے لبیک عمرۃ وحجا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر صرف عمرہ ہو تو لبیک عمرۃ، اور اگر صرف حج ہو تو لبیک حجا، اور اگر دونوں ہو تو لبیک عمرۃ وحجا. طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالنا مسنون ہے. اسے استباع کہتے ہیں. احرام کی حالت استباع صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے. عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں. عام طور پر لوگ جب ایک دفعہ کندھا ننگا کرتے ہیں تو آخر تک اس کو پابندی سے ننگا رکھتے ہیں، حالانکہ صرف یہ عمرے کے وقت احرام باندھتے وقت ہوتا ہے. نماز کے وقت اگر دوران طواف نماز آ گئی تو آپ کندھے ڈھانک کر نماز پڑھیں گے، یہ کندھا کھول کے نماز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں حرم سے نماز تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ننگے کندھے کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی لا علمی ہے اس کی وجہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. اس لیے خواتین کو بھی جیسے نماز پڑھتے وقت سکارف اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پورے کا پورا یعنی بالکل ہی گلے کے اندر چلا جائے، یعنی اس کو کندھوں پر ڈالنا چاہیے، یعنی اوپر سے بھی. اسی لیے دوپٹہ بہتر رہتا ہے، لیکن اگر سکارف بھی ہو تو اسے یہاں تک لانا چاہیے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے. شروع میں یعنی ابھی احرام نہیں شروع ہوا تو یہ نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں یا حاجی کیمپ میں ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں. کب شروع ہوگا؟ جب وہ اعلان کریں گے کہ میقات آ گئی ہے. تو پھر پاکستان سے جب کبھی جانا ہوا، نہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو اور نہ ہی کوئی یکسوئی ہوتی ہے. میں نے فرسٹ عمرہ کیا تھا جارڈن سے مکہ کی طرف. تو آپ یقین کریں اتنا زبردست و یادگار سفر تھا. شاید وہاں ان کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے یا ان کے ہاں اتنے اختلافات اور مذہبی جھگڑے نہیں یا کیا مسئلہ، کہ جو ہی انہوں نے پکارا کہ میقات آ گئی، آپ یقین مانیں کہ بیک آواز میں پورا جہاز جو تھا تلبیہ سے گونج رہا تھا، اور ایک پوری ایمانی کیفیت پیدا ہوئی کہ واقعی فیلنگ آئی کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب یہاں سے کبھی حج یا عمرے کے لیے جانا ہوا، نہ وہ روح ہے نہ کوئی اثر ہے. حتیٰ کہ بس میں یا وہ ٹیکسی وغیرہ میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی. کیونکہ شعور کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے ہم، تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو چلیے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اثرات بھی وہ نہیں آتے. میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے، لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر میقات پہ باندھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر موقع نہ ہو تو پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، رخصت ہے. میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے ایئرپورٹ پہ یا گھر میں تو تلبیہ نہ پکاریں ابھی, اور اسی طرح نیت بھی نہ ابھی کریں تاکہ باقی چیزیں جو حرام ہوتی ہیں احرام کی حالت میں وہ حرام نہ ہوں. وہ جب میقات کا اعلان ہو اس وقت پراپر نیت کریں, تلبیہ پکاریں اور کیا کہیں, لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن وحجن. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات, رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف کپڑے پہن لینے سے احرام نہیں ہو جاتا, اس کے لیے پراپر نیت کی ضرورت ہے. اور نیت کے لیے ان الفاظ کی عربی یا اردو یا انگریزی یا جس مرضی زبان میں زیر لب دہرانے کی ضرورت ہے. احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جانے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کرنے کی صورت میں حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا اس کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو 3 روزے رکھنے چاہیے, یا 6 مسکینوں کو کھانا دینا چاہیے, یا 1 بکری ذبح کرنی چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا, تو ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہ ہوگا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دباعۃ بنت الزبیر فقال لها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدنی الا وجعۃ. فقال لها حجی واشترطی وقولی اللهم محلی حیث حبستنی وکانت تحت المقداد, رواہ مسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباعۃ بنت زبیر, جو کہ حضرت مقداد کے نکاح میں تھی, ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتے. یہ جو ہے نا واللہ, یہ عادتاً جیسے ہم بولتے قسم سے, یا یہ اس قسم میں ہے, میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں. آپ نے فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑتا. ایسا بیمار جیسے مثلا ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اور وہ نیت تو کر لیتا ہے اور چل بھی پڑتا ہے, لیکن بسا اوقات کیا ہے کہ عین اس وقت پر ایسی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ وہ مناسک کے حج ادا نہیں کر سکتا اور اس کو احرام کھولنا پڑتا ہے, تو اس کو اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سے ہی مشروط نیت کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کیا اور کسی وجہ سے وہ چلا تو گیا مگر سارا وقت ہاسپٹل میں ہی پڑا رہا اور مناسک ادا نہیں کیے, تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس نیت کے بدلے میں دم دینا ہوگا, یا یہ جو 3 چیزیں ہیں نا, 3 روزے یا 6 مسکینوں کا کھانا یا پھر بکری. حج یا عمرہ ادا کرنے والے غیر موجود عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا, تو یہ جائز ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اليمن فقال بما اہللت یا علی؟ قال اہللت کاہلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان مع الہدی لاہللت. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے, یعنی باقی لوگ مدینہ سے گئے تھے اور حضور نے ان کو یمن کسی کام سے بھیجا تھا تو وہ اس طرف سے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ کے بعد حلال ہو جاتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ نے کیا بتایا کہ میں نے تو حج قران کا احرام باندھا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مثلا آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ سے آ رہا ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو اکٹھے حج کرنا ہے، ابھی آپ کو نہیں پتا، اس دور میں تو ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے تو نہیں پتا چل سکتا کہ آپ کون سا کر رہے ہیں، اب تو کمیونیکیشن کے ذرائع بہت سے ہیں. ایون دین اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احرام کی نیت ان کی ہے میری بھی وہی. یعنی آپ نے واضح نیت نہیں کی، پھر جب آپ اکٹھے ہوں تو وہاں جا کر اکٹھے ہو کر جیسے بھی برابر میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے واضح نیت نہیں کی، پھر جب آپ اکٹھے ہوں تو وہاں جا کر اکٹھے ہو کر جیسے بھی برابر میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کیوں دیا؟ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تم نے میرے والا احرام باندھا، لیکن تمتو اچھا ہے. انڈائریکٹلی کہا، اپنے عمل کو واضح کر کے کہا، اگر میں نے حدی نہ لائی ہوتی تو میں بھی یہی کرتا. مباحات الاحرام، حالت احرام میں جائز امور. احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے. بہت سے لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر جہاں بہت سی ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی جو احرام میں جائز نہیں، وہاں بہت سے جائز امور سے بھی بچنے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ناروا پابندیاں لگا لیتے ہیں جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اصل دین کیا ہے؟ جو دیا جائے لے لو، جہاں روکا جائے رک جاؤ. یہی تابعداری ہے، یہی اطاعت ہے. ان عبداللہ ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضی اللہ عنہم انہم اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فتأتأه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب اصبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور کہتے تھے کہ نہیں دھو سکتا. حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ ان سے مسئلہ پوچھوں. میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے. میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو. پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا، یعنی پیچھے کے بال آگے کیے اور آگے کے پیچھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نہا سکتے ہیں، سر بھی دھو سکتے ہیں، بالوں کو مل بھی سکتے ہیں. احرام میں جان بوجھ کر بال کاٹنا اور توڑنا تو منع ہے، لیکن اگر نہاتے ہوئے کچھ بال خود سے خود گر جائیں تو اس سے حرج نہیں. اور نہاتے وقت صرف احتیاط اس بات کی کہ کوئی خوشبودار شیمپو یا صابن استعمال نہ کیا جائے. سعودی عرب میں حج کے دوران اور عمرے میں بھی ایسے صابن اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو باقی سارا کام تو صابن کا کرتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی، تو ضرورت کے وقت وہ خریدے جا سکتے ہیں، یا اگر یہاں کہیں اویلیبل ہو تو ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں. حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو. عن عثمان رضی اللہ عنہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل اذا اشتکا عینیہ وہو محرم ضمدہما بالصبر رواہ مسلم. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوا کا لیپ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک دوا کا نام ہے ایلوا. ہو سکتا ہے کوئی جڑی بوٹی ہو تو جڑی بوٹی کے اندر اپنی ایک خوشبو تو ہوتی ہے مگر وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی. اس طرح کی چیز استعمال کی جا سکتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کھانے کے وقت اگر آپ کوئی کھانا کھائیں تو اس کھانے کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی. تو کھانے کی خوشبو سے منع نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کھانے سے خوشبو آ رہی ہو تو کھانا مت کھاؤ. آپ کون سا کھانا کھائیں گے جس میں سے کوئی خوشبو نہ آتی ہو؟ ویجیٹیبل کی اپنی خوشبو ہے، اسی طرح اگر کوئی ڈریسنگ ہے اس پر اس کی اپنی خوشبو ہے، مسالے کی، حتیٰ کہ اگر آپ صرف چاول ہی ابال لیں تو چاول کی بھی اپنی خوشبو ہوگی، تو آپ اس سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جانور ذبح کر کے خون بہا دیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود کلیجی میں، ہڈی میں کچھ نہ کچھ خون کی آمیزش ہوتی، تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، کیونکہ وہ انسانی بس سے باہر ہے کہ اس خون کو بالکل نکال دیا جائے. تو ایسے ہی کھانوں کی یا دوا کی خوشبو کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکتا، تو جو نیچرل چیز ہے، ایک چیز کا حصہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جو اپنے اندر بہت خوشبو رکھتی ہوں، آرٹیفیشل قسم کی، ان کی ممانعت ہے. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یکتحل المحرم بأی کحل اذا رمد ما لم یکتحل بطیب ومن غیر رمد ذکرہ فی فقہ السنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے، خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، بشرطے کہ سرما میں خوشبو نہ ہو. کون سی خوشبو عموماً ڈالی جاتی؟ گلاب کے عرق میں لوگ سرما کو پیستے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات سرما کے اندر بھی خوشبو ہوتی. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرانا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جونک ہوتی ہے نا، جونک، لیچ، تو یہ گندا خون پیتی. تو علاج کے طور پر جیسے اب انجیکشن لگتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں مختلف پوائنٹس پر جونکوں کو چپکا دیا جاتا تھا اور وہ جسم سے خون سک کر لیتی تھی، اور وہ پتہ چل جاتا تھا کہ جونک کے اندر اتنا خون آ چکا ہے. بچپن میں نے بھی ایک جگہ دیکھا تھا جونکے لگے ہوئے. اور اسی طرح اگر کوئی آرٹیفیشلی خون نکالتا ہے، گندا یا صاف، جیسے بسا اوقات نشتر لگا کر، کٹ لگا کر خون نکالے جاتے ہیں، علاج کے مختلف طریقے ہیں، اس طرح کے علاج میں کوئی حرج نہیں. یا اسی طرح اگر کوئی شخص گر گیا ہے، چوٹ آ گئی ہے، کوئی مائنر سرجری کی ضرورت ہے، ٹانکے لگوانا ہے، یہ تمام چیزیں ایک نیچرل زندگی کا حصہ ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوں۔ حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ دہن بزیت غیر مقطط وہو محرم، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل لگایا جس میں خوشبو نہ تھی، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگنا جائز ہے۔ حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، بیلٹ یعنی اینک، گلاسز اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ کھانے اور پینے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان وینظر فی المراۃ ویتداوى بما یأکل الزیت والسمن وقال عطاء یتختم ویلبس الہمیان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محرم ریحان یعنی پھول سونگ سکتا ہے، کیونکہ پھول کی خوشبو ایک نیچرل خوشبو ہے۔ آئینہ دیکھ سکتا ہے، شیشہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم احرام کی حالت میں اپنے پہ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جو ان نیچرل ہے، اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلا تیل اور گھی وغیرہ، ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے، پیٹی باندھ سکتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی اپنے کارڈز لٹکاتے ہیں بسا اوقات کہ وہ کھو نہ جائیں، بیلٹ ہوتی ہے جس کے اندر ان کے پاسپورٹس اور پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات پرس ایسے ہوتے ہیں چھوٹے سے، والیٹ وغیرہ وہ یہاں باندھے ہوئے ہوتے ہیں یا لٹکائے ہوتے ہیں، بعض لوگ گلاسز یا لینزز لگائے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے احرام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ حالت احرام میں سر اور بدن کو کھجلانا جائز ہے۔ ان عائشة رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم يحل جسده قالت نعم فليحققه وليشدد، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا ہاں، بلکہ زور سے کھجلائے تاکہ ختم ہو جائے کام، اسے بخاری نے روایت کیا۔ عورت کے فتوے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدت زیادہ ہے۔ حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے۔ ان ام الحسین رضی اللہ عنہا قالت حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرأیت اسامۃ وبلالا واحدہما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم۔ حضرت ام حسین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اسے مسلم نے روایت کیا۔ جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چھتری لے سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی کپڑا وغیرہ یا شیڈ ایسا ہو خیمے کا یا چھت کا تو اس سے احرام میں خلل نہیں آتا۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی احرام پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کپڑا جو آپ نے لیا اب وہ سارا مہینہ وہی لیے رکھے اور اسے اتارے نہیں، چاہے میلا ہو جائے کہ یہ میرا احرام ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اب احرام کے وقت ضروری نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو اتار کر وہاں کہیں رکھ جائے اور واپسی پر ان کا صفایا پائے. حدیث ہے: ولم تر عائشہ رضی اللہ عنہا بأسا بالحلی والثوب الاسود والمبرد والخف للمرأة رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے، گلابی اس کو ورد سے کہا جا رہا ہے، اس کو پھولدار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پنک کلر بھی کہہ سکتے ہیں، اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے. ویسے تو وہ آتا ہے نا کہ من فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے لیکن ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزلنا فجلست عائشة رضی اللہ عنہا الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وکانت زمالة ابی بکر وزمالة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدة مع غلام لابی بکر فجلس ابو بکر ينتظر ان يطلع علیہ فطلع وليس معه بعیره قال این بعیرک قال ادللته البارحة قال فقال ابو بکر بعیر واحد تضله قال فاتفق يدربه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع رواه ابو داود. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم عرش کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اتر گئے سواریوں سے ریسٹ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئی. حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا. حضرت ابو بکر عرش کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے. جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا، اور غلام کو مارنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کا جو مسکرانا ہے یہ کیا تھا؟ رخصت تھی. یعنی آپس کا لڑائی جھگڑا اور چیز ہے، لیکن سبق سکھانا اور چیز ہے. حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے. یہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، متاعا فائدہ اٹھانا، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور قافلے کے لیے. یعنی اگر کسی نے مچھلیاں پکڑی ہیں تو وہ قافلے کو بیچ بھی سکتا ہے. وحرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار تم پہ حرام کیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس رب سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا اور دیگر درندے مثلا شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں مارنا جائز ہے. سمندر کا شکار تو حلال ہے لیکن خشکی کا حرام ہے. تو اب یہاں پر ایگزمپشن بتائی گئی کہ کیا چیزیں مارنا جائز ہے خشکی پر بھی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقع والفأرۃ والکلب الاقور والحدیۃ. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موذی جانوروں کو حل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے، سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اذیت دینے والے جانور ہیں، بسا اوقات حملہ آور ہو جاتے ہیں، کہیں خیمے لگے ہیں، اگر سانپ کو دیکھ لیا اور چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد آ کے کاٹ لے. چتکبرا کوا جو ہے کوے ہی کی ایک قسم ہے. جی جی ہاں، جنگلی کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر تھوڑا سا بھی اس کے بچوں یا انڈوں یا اس کے کسی ساتھی پر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آ جائے اور اس کو شک گزرے کہ کسی قافلے نے مارا تو وہ چھوڑتے نہیں، پوری فوج جمع ہو کے آ جاتی ہے اور سر نوچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک روز مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ ان کے گھر کے ساتھ ہمسایوں کا گھر تھا اور وہاں ایک کوا مر گیا. اب یہ کہ وہ روزانہ کوے وہاں اکٹھے ہو جاتے اور شور مچاتے. یہ کہتی ہیں کہ میں جب کپڑے ڈالنے کے لیے چھت پہ گئی ایک دن تو ان کووں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور سر کے اوپر خوب آ کے ٹھونگے مارنے لگے. بمشکل جان بچا کے میں اندر گئی اور کافی دن تک ان کا وہاں پر ایک طرح سے یلغار رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ان میں سے کسی ایک کو کوئی شکار کر دے یا مار دے یا کچھ بھی ہو تو دنوں تک وہاں آپ کووں کا شور سنیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر ان کو بھگانے کے لیے مارنا پڑے تو کوئی حرج نہیں. چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل. چیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات آنکھ بچا کے چیزوں کو اس طرح اچک کر لے جاتی ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. حالت احرام میں مچھر، مکھی، جوں، کاٹنے والی چیونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے. ان عطاء ان رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال ألق عنك ما ليس منك ذكره في فقه السنة. حضرت عطاء رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ محرم پر اگر پسو یا چیونٹی چلنے لگے، یعنی کھٹمل وغیرہ، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک، یعنی جو تمہارے جسم کا حصہ نہیں اس کو اپنے سے دور کر دو. یہ روایت فقہ سنہ میں ہے. اور اگر اتار پھینکو سے مطلب یہ ہے کہ اپنی اتار کے دوسرے پہ پھینک دو تو یہ معنی نہیں ہے، مراد اس سے یہ کہ اس کو مار ڈالو. بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. ان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قاضاہم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. رواه البخاري. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. میان کیا ہوتی ہے تلوار کی؟ مثال کے طور پر یہ خول ہے اور یہ قلم ہے، تو جس طرح قلم کو نقصان، یعنی اگر ہم قلم کو کھلا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، اس کا نب بھی ٹوٹ جائے گا اور کسی کو چپ بھی جائے گا، یا سیاہی کسی کو اذیت دے گی. تو اس سے بچنے کے لیے اس کو کس میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے کور میں ڈال دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح تلوار ایک مفید چیز ہے اپنے وقت پر، لیکن اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بے وقت دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن سکتی. تو اس کو جس خول میں ڈالا جاتا ہے اس کو میان بولتے ہیں. ممنوعات الاحرام، حالت احرام میں ممنوع امور، یعنی کیا نہیں کرنا چاہیے. حالت احرام میں مدرجہ ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے. نمبر ایک، سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا مردوں کے لیے، موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے، جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے ممنوع ہے. عورتیں سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں، سر پر سکارف بھی لے سکتی ہیں، موزے یا جرابیں اور جوتے بند بھی پہن سکتی ہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمیص، پگڑی، پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے. ہاں البتہ جسے جوتیاں نہ ملے وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران یا ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا استعمال نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جسم پر احرام سے پہلے خوشبو جائز ہے لیکن کپڑے پر نہیں. جسم کا کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا اس میں رنگا ہوا ہو تو وہ پھر مسلسل ساتھ رہے گی. احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں پر یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے. محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، مردے کو لگاتے ہیں نا کافور، اور نہ اس کا سر ڈھانپنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبیہ ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه النسائي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. ان ابان ابن عثمان قال سمعت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نکاح کرے نہ کرائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے.